بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن فخاؤ اللہ ذکر اللہ، تو دعو اللہ کے ذکر کی طرف، وغرل گئے اور خرید و فروخت بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاؤ. یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں یہودیوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اہل عرب کو وحشی اور جاہل سمجھتے ہیں، ان کو غنی کہتے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت کر دی تھی کہ امی کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ اپنی عبرانی زبان میں، اس کا ہم معنی لفظ انگریزی میں جنٹائل، یعنی ایسا آدمی کہ جو وحشی ہو، کسی قسم کی تمدن تہذیب کی اس کو ہوا نہ لگی ہو. میں ان پڑھ کے معنی میں وہ نہیں تھا، تو اسی کا ہم معنی لفظ انی وہ استعمال کرتے تھے اہل عرب کے لیے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہاں اور ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئے اور ان کا آدمی نبی بنے. تو وہ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل عرب کو حقیر سمجھتے ہیں. اس کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ ہاں، اسی انی قوم کے اندر ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگر کہ یہ لوگ پہلے گمراہ تھے. اس کے بعد پھر یہودیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ تم کتاب لیے کرتے ہو، لیکن تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہیں اور اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کتاب میں کیا. پھر ان کے اخلاق کی طرف یہ توجہ دلائی گئی کہ تمہارے اخلاق کا حال یہ ہے کہ تم دنیا پر، دنیا کی زندگی پر مرے جاتے ہو، تم میں سے کسی آدمی کو، کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی جان خدا کے راستے میں دے. حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ بہرحال موت کبھی نہ کبھی آنی ہے، موت کے نشان نہیں ہے. اس کے بعد اب مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ ہدایت فرمائی گئی کہ جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے جب تمہیں پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف جاؤ. یہ نماز کے لیے پکارا جانا، اس سے مراد ہے اذان. قرآن مجید میں دو مقامات پر اذان کی طرف اشارہ ہے، اذان کے الفاظ کہیں نہیں. جن الفاظ سے پکارا جاتا تھا لوگوں کو اور آج بھی پکارا جاتا ہے، وہ الفاظ قرآن مجید میں بیان نہیں کیے گئے، لیکن دو مقامات کے اوپر قرآن مجید میں نماز کے لیے جو اذان دی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ. ایک تو یہاں فرمایا گیا کہ اذا نودیا للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اور اسی طرح سے یہ سورہ مائدہ میں فرمایا اذا نادیتم للصلاۃ اتخذوا حضورا. جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کھیل. یہ اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے نظام میں کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ مقرر کرتے ہیں قرآن مجید میں, اس طریقے کو تسلیح میں ایک طرح سے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے, ریکوگنائز کیا جاتا ہے. نماز کے اذان کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے, اس کا پورا قصہ حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جاری ہوتی ہے. قرآن مجید میں اس ندا کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ندا شرعی اور قانونی حیثیت ہے. ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس قانون کی وضاحت کی جائے, اس قانون کو بیان کیا جائے, اس قانون کی طرف جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہو قرآن مجید میں, اگر اس کی طرف کوئی اشارہ موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نعوذ باللہ اپنی ذاتی حیثیت میں کھڑا ہوا ہے. یہ ندا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے جمعے کے لیے, یہ دوسری اذان جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے. پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں رائج نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان کو اس لیے رائج کیا کہ مدینے کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور مسجد کے اندر خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی تھی وہ پوری آبادی تک نہیں پہنچ سکتی تھی, اور لوگوں کے لیے لوگوں کو بر وقت خبردار کرنا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے, یہ اس اذان سے مشکل تھا جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے. تو حضرت عثمان نے مدینہ طیبہ کے ایک اونچے مکان کے اوپر اذان دلوانے کا طریقہ مقرر کیا خطبے سے کافی دیر پہلے, تاکہ پوری آبادی کو بر وقت اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ تیار ہوتا ہے. اس سے بدعت کے مفہوم پر بھی ایک روشنی کرتے ہیں. بدعت ہر اس چیز کو نہیں کہتے ہیں جو نئی نکالی گئی, بدعت ہر اس چیز کو بھی نہیں کہتے کہ جو شریعت میں پہلے رائج نہ ہو اور بعد میں رائج کی جائے. یعنی میں ہر نئی چیز کا بدعت ہونا یہ صحیح نہیں. دراصل بدعت اور سنت کے درمیان ایک بڑا نازک اور لطیف تھا. اگر ایک آدمی شریعت کے قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے کوئی ایسا نیا کام کرے جو شریعت کے ان مقاصد کو جو اس میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو پورا کرنے میں وہ مددگار ہوتا ہو تو نیا ہونے کے باوجود وہ بدعت نہیں. اس کے برعکس اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت کے نظام سے مناسبت نہیں رکھتی, اس سے ضد پڑتی ہے, شریعت کے مقاصد کو پورا کرنے کی بجائے شریعت کے مقاصد کے خلاف مقصد کے لیے کام کر رہی ہے, وہ اگر لا کر مسلمانوں کی زندگی میں رائج کی جائے تو وہ بدعت. ایک چیز مناسبت رکھتی ہے اور ایک چیز مناسبت نہیں رکھتی. جو چیز مناسبت نہیں رکھتی ہے وہ بدعت ہے, جو چیز مناسبت رکھتی ہے وہ بدعت نہیں. یہ پہلی اذان جس کے متعلق سب مانتے ہیں, سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور شیخین کے زمانے میں نہیں تھی, حضرت ابوبکر اور عمر دونوں کے زمانے میں نہیں تھی, حضرت عثمان نے اس کو جاری کیا, صحابہ کرام نے اسی وجہ سے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اذان مقرر کی گئی تھی, اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہی بلکہ اس مقصد میں مددگار ہو رہی ہے. اس لیے صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیا نئی بدعت نکال. تو یہ دوسری اذان ہے جو جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ اذان ہے جس کے سننے کے بعد پھر خرید و فروخت حرام. پہلی اذان کو سننے کے بعد خرید و فروخت حرام نہیں ہے, وہ اذان اس لیے ہے کہ آپ اس کو سن کر اور اگر کوئی غسل کرنا چاہے, کپڑے بدلنا چاہے, وضو کر کے نماز کے لیے چلنا چاہے تو اس کو سہولت ہوگی, وہ تیار ہو کر آ سکے گا, بروقت اس کو خبردار کر دیتی ہے. لیکن دوسری اذان جب کہ خطبہ شروع ہو رہا ہے اس وقت اگر کوئی شخص کاروبار کرے یا کسی قسم کا اپنا دنیاوی کام میں لگا رہے اور نماز کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ پھر حرام ہے. اور اس میں بے کا حرام ہونا یہ خود قرآن نے جمعے کی فرضیت پر بنا رکھا ہے. جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد شروع کی. ابتدائی کام جو آپ نے کیے ہیں مدینہ پہنچ کر ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے وہاں جاتے ہی جمعے کی اقامت کا سلسلہ شروع. پہلے اس دن کو جسے اب جمعہ کہتے ہیں پہلے اس دن کو یوم العروبہ کہا ہے. عرب میں قدیم نام اس کا یوم العروبہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو مخصوص کیا اس خاص نماز کے لیے جو جمعے کے وقت پڑھی جاتی ہے, تو چونکہ یہ ایک اجتماعی نماز تھی پوری پوری آبادی کے لیے جمع ہو کر نماز پڑھنے کا حکم جاری کیا گیا, تو اس وجہ سے اس دن کا نام یوم الجمعہ قرار دیا گیا بجائے یوم العروبہ. فاسعوا الى ذکر اللہ, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری اذان سن کر لوگ بھاگنا شروع کریں. شریعت کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر بھاگتے ہوئے نماز کی طرف جائیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ نماز کے لیے وقار کے ساتھ جائیں, سکینت کے ساتھ. فاسعوا کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو اس کی طرف جانے میں, اس کے بعد پھر تساؤل سے کام آؤ. صحیح کے مراد یہاں دوڑنا نہیں ہے بلکہ اہتمام کرنا اور اس کے لیے جلدی کرنا ہے تاکہ آدمی کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر نماز میں اس کے لیے رکھے. ذکر اللہ سے مراد جمعے کے معاملے میں خطبہ اور نماز دونوں. ذکر اللہ سے مراد محض نماز نہیں ہے بلکہ خطبہ اور نماز دونوں. بس اہدا ذکر اللہ, دوڑو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی اتنی جلدی کرو تاکہ تم خطبے کے موقع کے اوپر واپس ہو, خطبہ سن. حدیث میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے جو خطبے کے دوران میں آئے ثواب کی کیا حیثیت ہے, جو خطبے سے پہلے جائے اس کی کیا حیثیت ہے, جو خطبے کے دوران میں جائے اس کی کیا حیثیت ہے, جو خطبے کے آخر میں جائے اس کی کیا حیثیت ہے. اہمیت ہے اس بات کی کہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے ہر مسلمان جو جمعے میں آنے والا ہے وہ اس کو سنے, اور اسی لیے خطبے کی یہ اہمیت قرار دی گئی کہ اس وقت امام نکل آئے خطبہ دینے کے لیے اس وقت کوئی چیز جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ نفل نماز بھی آدمی نہ پڑھے بلکہ خطبے کی طرف توجہ کرے. کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو عبادت مقرر کی گئی ہے اس وقت وہی عبادت سب سے عام. اگر اس وقت کسی دوسری عبادت کو خواہ وہ کتنی بڑے درجے کی ہو, اس وقت کسی دوسری عبادت کو کیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ اس وقت مقصود یہ ہے کہ خطبہ سنا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ خطبے کے دوران میں بالکل خاموش ہو, کوئی کسی قسم کی آواز نہ نکالی جائے, اور اگر کوئی شخص بولے تو اس کو زبان سے منع بھی نہ کیا, اشارے سے منع کرو. مثلا اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ کہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے خاموش ہو, تو آپ نے بھی وہی بولنے کا کام کیا جو وہ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے خطبے کے موقع کے اوپر خاموش رہنے کا حکم. ذر البیع اور چھوڑ دو بیع. بیع سے مراد محض بیع ہی نہیں ہے بلکہ تمام دنیوی کام. اگر فرض کیجیے کہ کوئی جو تم کے زیادہ تر لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بیع کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن مدعا یہ ہے کہ دوسرے تمام کام چھوڑ دیے جائیں. توجہ صرف اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی تیار ہو کر اور خطبے کے وقت پہنچیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس جگہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جمعہ فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے. آزاد مرد بالغ کے اوپر خطبہ فرض ہے, وہ کسی حالت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا الا یہ کہ وہ مسافر ہے. اگر مسافر ہے تو اس پر فرض نہیں, ورنہ آزاد مرد بالغ کے اوپر خطبہ جمعہ فرض. عورت کے اوپر فرض نہیں ہے, بچے کے اوپر فرض نہیں ہے, بیمار پر فرض نہیں ہے. اگر کوئی جو بیمار کی تیمارداری میں لگا ہوا ہو تو اس پر فرض نہیں ہے, اپاہج کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن فرض نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چلا جائے اور جا کر جمعے کی نماز پڑھے تو وہ ادا نہیں ہوگی. نہیں, وہ ادا ہوگی اور اس کی جگہ ظہر پڑھنا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا, جمعہ میں اگر وہ شریک ہو گیا تو جمعہ کی نماز اس کی ہو گئی لیکن اس پر فرض نہیں، نہ جائے تو مداخلت نہیں. اسی طرح سے غلام کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ نہ جائے تو مذاقہ نہیں، لیکن اگر چلا جائے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے رزق کے لیے جدوجہد کرو، اپنے رزق کی تلاش کے کاموں میں لگ جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ. یہ جو فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کرنا لازم ہے، یہ حکم ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہی لوگ نکلیں اور جا کر فوراً اپنا کاروبار شروع کریں، اس کو لازم نہیں چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فیضا حلل تم فستادو، جب تم احرام کھول دو اور احرام سے نکل آؤ تو اس کے بعد شکار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام کھولتے ہی پہلا کام آدمی یہ کرے کہ جا کر شکار کرے، اس پر ہر ایک کا فرض ہے کہ احرام کھول کر جا کر شکار. مدعا یہ ہے کہ پہلے تم کو شکار سے منع کیا گیا تھا حالت احرام میں، اس لیے اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب احرام تم کھول لو تو تم شکار کر سکتے ہو. بعض احمق لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، جمعے کی نماز کے بعد تو حکم ہے کہ اس سے فارغ ہوتے ہی تم جا کر کاروبار کرو اپنا، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن چھٹی کا ہونا چاہیے؟ گویا مطلب یہ ہے کہ اتوار کا دن چھٹی کا ہونے کا تو حکم قرآن میں آ گیا ہے، جمعہ کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں. ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ قدیم ترین زمانے سے تین جو دنیا کی کتابی قومیں ہیں جو انبیاء اور رسالت کو ماننے والی ہیں، ان میں سے ایک نے اپنا مذہبی دن ہفتے کو، ایک کے لیے مذہبی دن ان کا ہفتے کا، وہ آج تک اس کی پابندی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو پہلے کام جو انہوں نے کیے وہ یہ تھے کہ سب کا دن مقرر کیا اپنی چھٹی کے. اسی طرح سے عبرانی زبان کو اپنی قومی زبان قرار دیا اور اپنی سرکاری زبان اور تعلیمی زبان قرار. دوسری جو قوم ہے انبیاء اور رسالت کو ماننے والی وہ عیسائی ہے، انہوں نے اپنا مذہبی دن اتوار کو مقرر. تیسری قوم جو انبیاء اور رسالت کی ماننے والی ہے وہ مسلمان ہے، اس کا مذہبی دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمعہ کا قرار دیا. جمعہ کا دن حضرت کے لیے ہے کہ آپ غسل کریں، نہ آئیں، نماز کے لیے جائیں، نماز سے فارغ ہو کر نکلیں. شریعت نے آپ کو یہ اجازت دے دی کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، جیسا کہ اذا حللتم فاصطادوا کے الفاظ. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتوار کا دن تو ثابت ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہونا ہی چاہیے، ایک مسلمان مملکت ہو تو اس میں اتواری کی تو چھٹی ہونی چاہیے. البتہ جمعہ کا خیال ہے تو جمعہ کے بارے میں تو قرآن میں یہ حکم آ گیا ہے کہ ضرور کاروبار کرو، اس وجہ سے جمعہ کا دن نہیں. یہ حماقت کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں، اور دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ سب میں سوائے ترقی کے جہاں جمعے کو پھر جمعے سے کو چھوڑ کر اتوار کا دن مقرر کیا ہے، باقی تمام مسلمان ملکوں میں جمعے کا دن. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے کہ جمعے کو کافی وقت ان کو دیا جائے تاکہ وہ نماز کے لیے تیار ہو سکیں اور نماز کے لیے. تمام دنیا کی مسلمان قوموں کا یہ شعار ہے، حتیٰ کہ خود انگریزی حکومت کے زمانے میں تمام مسلمان ریاستوں میں درا حال ہے کہ پورے ہندوستان میں اتوار کا دن چھٹی کا تھا، لیکن مسلمان ریاستوں نے اپنے جمعے کے دن کو قائم رکھا. بہاول پور میں بھی جمعے کا دن تھا چھٹی کا، حیدرآباد میں بھی تھا، بھوپال اور رامپور جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جمعے کا دن. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ جب نماز پوری ہو جائے تو تم جا کر اپنا کاروبار کرو، یہ ان الفاظ کی یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جمعے کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اتوار کو چھٹی. وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگو، تب بھی اپنے کاروبار کے دوران میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھول نہ جاؤ. یہ جمعے کے دن اللہ کے ذکر کے لیے بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت جو مقرر کیا گیا تمہارے واسطے، بس وہ تو اللہ کے ذکر کے لیے اور باقی تم اللہ کے واسطے ہوتا ہے. نہیں، جب وہاں سے نکلو اور اپنے کاروبار میں لگو، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کی طرف متوجہ ہو، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ کو یاد. اس اللہ کے ذکر سے مراد کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ ہی پڑھتے رہیں. اس اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے کسی حال میں حاصل ہو، کاروبار بھی کرے تو اللہ کو یاد. ویسے بھی ایک مسلمان کی زبان پر اپنے معاملات میں انشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. زندگی کے مختلف معاملات میں بات چیت کرتے ہوئے آدمی جب اللہ کا کسی نہ کسی طرح ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس کے معنی ہے جب اللہ کو بھولا نہیں، غافل نہیں ہوا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. انہوں نے جب تجارت دیکھی اور لہو دیکھا، کھیل تماشا دیکھا، انْفَضُّوا إِلَيْهَا، تو وہ چھٹ کر ادھر چلے گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تم کو کھڑا کر کھڑا چھوڑ دیا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارۃ. اے نبی، ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا. اس کا قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے، پہلی صدی ہجری، کہ جب آپ نے جمعہ کا طریقہ مقرر کیا تو ابھی لوگ مدینے میں پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے نئے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، جمعہ کا طریقہ بھی نیا نیا مقرر کیا گیا تھا، پوری طرح سے اس کے آداب اور طور طریقوں سے لوگ واقف نہیں تھے، پوری تربیت پائے ہوئے ابھی نہیں. دوسری طرف اسی زمانے میں چونکہ تمام کفار عرب سے اہل مدینہ نے دشمنی مول لے لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں جگہ دیتا، اس لیے ایک طرح سے عرب کے لوگوں نے معاشرتی اور معاشی مقاطع کر مدینے کے لوگ کاروباری تعلقات بڑی حد تک کاٹ لیے تھے، اور مدینے کے لوگوں کی معاشی حالت بہت خراب. مہاجرین جو آئے تھے مکہ معظمہ سے اور عرب کے دوسرے حصوں سے، ان کی اکثریت اس حال میں آئی تھی کہ اپنے گھر بار مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر تن کے کپڑوں سے نکل آئے تھے، کوئی ٹھکانا یہاں نہیں. ان کی بھی معاشی حالت انتہائی خراب تھی، اور ایک کثیر تعداد میں چھوٹی سی بستی کے اندر ایسے خستہ حال مہاجرین کے آنے سے اور وہاں کے لوگوں پر اس کا بار پڑ جانے سے، دونوں کی مالی حالت پر اثر پڑا تھا، مہاجرین کی بھی اور انصار کی. اس زمانے کا یہ واقعہ، اس زمانے میں جو احادیث میں قصہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں آئے. تجارتی قافلوں کا جو طریقہ اس زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ کسی بستی میں پہنچتے تھے تو وہاں جا کر ڈھول تاشے بجاتے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ حبشی غلام وغیرہ ہوتے تھے، وہ کچھ اچھل کود کرتے تھے ڈھول تاشوں کے ساتھ. اس طرح سے وہ بستی کے لوگوں کو خبردار بھی کرتے تھے کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، اور اپنے ڈھول تاشوں کی آواز سے اور اپنی اچھل کود سے اپنے غلاموں کی وہ لوگوں کی توجہ کھینچ کر اپنی طرف بلاتے تھے، اور اس طرح سے کام ہوتا. اتفاق کی بات کہ عین جمعے کے وقت ایک قافلہ باہر سے آ گیا، اور اس نے آ کر بھول تاشے بجانے شروع کیے تو وہ لوگ کے جو مسجد میں اس وقت جمع تھے جمعے کے لیے, کچھ تو ڈھول تاشوں کی آواز سے پرانی جو عادتیں پڑی ہوئی تھیں اس کے مطابق ان کی توجہ ادھر مناسب ہوئی, دوسری طرف ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اچھا اچھا مال سارا وہ لوگ قریب لے جائیں گے جو جمعے کے لیے نہیں آئے, کیونکہ ابھی تک مدینے میں غیر مسلم بھی موجود تھے, مدینے میں یہودی بھی موجود تھے, مدینے میں منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی. تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم یہاں بیٹھے رہے تو وہاں سارا اچھا اچھا مال نکل جائے گا, دوسرے لوگ آ کر خرید لے جائیں گے اور ہم اپنا مال اس کے اس قافلے والوں کے آپ بیچ بھی نہیں سکیں گے اور کام کی چیزیں خرید بھی نہیں سکیں گے. تجارت کے قافلے اسی غرض کے لیے آتے تھے کہ باہر کا مال لا کر وہاں بیچیں اور وہاں سے اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو خریدیں اور لے جائیں. تو انہوں نے سوچا کہ خرید و فروخت کے مواقع ہمارے ہاتھ سے, اس چیز کی وجہ سے بے ساختہ لوگ مسجد میں مسجد نبوی میں سے عین خطبے کی حالت میں اٹھ کر بھاگ کرے. اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 8 آدمی مسجد میں رہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 آدمی مسجد میں رہے, بعض روایات ایسی بھی ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 40 کی تعداد. اگر 40 کی تعداد کو بھی مان لیا جائے تب بھی بڑی اکثریت جو وہاں موجود تھی, کیونکہ مدینے میں ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد محض 40 تو نہیں تھی, مہاجرین 250 کے قریب تھے اور اس کے علاوہ دوسری انصار کی بڑی تعداد تھی. تو ایک بار یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثریت اور بڑی اکثریت نکل کر چلی گئی اور بہت تھوڑے سے لوگ مسجد میں باہر. اب یہ چونکہ ایک اضطراری حرکت تھی, ابھی غیر تربیت یافتہ تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت گرفت نہیں کرا. اگر کہیں تربیت یافتہ ہونے کے بعد ایک کافی مدت اسلام میں گزار دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی ماحول کی تربیت پانے کے بعد کہیں ایسا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی شدید اقدام, غضبناک اقدام. لیکن چونکہ ابتدائی حالت تھی اس وجہ سے اس انداز میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے جب لہو یعنی وہ کھیل تماشا جو وہ قافلے والے کر رہے تھے اور تجارت کا موقع یہ دیکھا تو اس کی طرف چھٹ کر چلے گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارۃ, اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس لہو سے اس کھیل تماشے سے اور اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے, واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رازق ہے. تم نے اس پریشانی میں اس خیال سے کہ رزق حاصل کرنے کا ایک موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تم دوڑ گئے, مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ رزق تو اللہ کے پاس ہے, بہترین رزق دینے والا وہ ہے, یہ موقع نکل بھی گیا تو کیا ہوا, تمہارا رزق ختم نہیں ہوا. اب یہاں دیکھیے یہ انداز عتاب کا نہیں, غضب کا نہیں ہے, غصہ نہیں فرمایا گیا, تربیت فرمائی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو کچھ فیل ہوا تھا یہ اضطرار کی بنا پر, کمزوری کی بنا پر, نا تربیت یافتہ ہونے کی بنا پر, ابتدائی عہد اسلام کا ہونے کی بنا پر ان سے ہوا تھا. کوئی ارتداد کا یا دین سے تعاون کا یا دین سے بے پرواہی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کا برتاؤ کرنے کا کوئی تصور دور دور ان کے ذہن میں نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہوتے, یہ دین سے بے پرواہ ہوتے تو یہ اتنا عظیم خطرہ مولی کیوں لیتے کہ آپ کو جا کر لے کر آئے اور ایسے ایسے پکے عہد و پیمان کیے کہ سارا عرب اگر ہمارا دشمن ہوگا اور ہم سے لڑے گا تو ہم آپ کے لیے جانے دیں گے. تو ایسے عہد کر کے لاتے ہی کیوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اور اللہ اور اس کے دین سے اس قدر بے پرواہ ہوتے. لیکن چونکہ کمزوری تھی نا تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غضب و عتاب کے بجائے تربیت فرمائی, ان کو سمجھایا کہ یہ تم نے غلط کام کیا اور تم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جس کی طرف تم چھٹ کر چلے. اب اس کے بعد سورہ منافقون شروع. یہ سورہ منافقون یہ غزوہ بنی مستلق کے زمانے میں نازل. حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع کے اوپر کسی انصاری اور مہاجرین میں سے کسی کا جھگڑا ہو, جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہو، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ایک ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ان کے اندر جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کسی بات کے اوپر ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہوا۔ عبداللہ بن عبی جو ایک بڑا سخت مدینہ کا نیشنلسٹ لیڈر تھا، اس نے اس موقع کے اوپر یہ محسوس کیا کہ یہ وقت ہے مدینہ اور انصار، مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے درمیان نفاق ڈالنے کا اور ان کو دڑوا۔ عبداللہ بن عبی جو ایک بڑا سخت مدینہ کا نیشنلسٹ لیڈر تھا، اس نے اس موقع کے اوپر یہ محسوس کیا کہ یہ وقت ہے مدینہ اور انصار، مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے درمیان نفاق ڈالنے کا اور ان کو دڑوا۔ وہ چونکہ نیشنلسٹ تھا مدینہ کا، اس وجہ سے اس کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ یہ دوسرے شہر کے مکی لوگ، مہاجرین اور دوسرے قبیلوں سے آئے ہوئے لوگ یہ مدینہ کے اندر سرداری اپنی جما رہے ہیں، مدینہ کے اندر جمے بیٹھے ہیں اور مدینہ کے لوگوں کا مال کھائے جا رہے ہیں، اور اب ان کی یہ ہمت پڑی کہ ان مہاجرین میں سے ایک آدمی ہماری قوم کے، قوم سے مراد اس کی مدینہ کے لوگ، ہماری قوم کے آدمی سے یہ جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے بھڑکانا شروع کیا مدینہ کے لوگوں کی عصبیت، اور مہاجرین کے خلاف ان کو اس نے اکسایا۔ یہ نیشنلزم کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ہی بڑا دائرہ کھینچ دیں، ایک بڑے ملک کا نیشنلزم ہو، تب بھی جب لوگوں کے درمیان نیشنلزم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی جتنے دائرے کے اندر سمجھتا ہے کہ اس کا اثر پھیل سکتا ہے، اس دائرے کے لوگوں کو اپنا اور اس سے باہر والوں کو غیر سمجھتا ہے۔ ایک ملک کے اندر ضلع کی اصلیت پیدا ہوتی ہے، ایک ضلع کے اندر تحصیل کی اصلیت پیدا ہوتی ہے، ایک تحصیل کے اندر تھانے کی اصلیت پیدا ہوتی ہے، ایک تھانے میں ایک شہر کی اور ایک گاؤں کی اصلیت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے انداز سے سوچتے ہیں وہ اپنے گرائیوں کو اہمیت دیتے ہیں اپنے گاؤں سے باہر والے، یا قریب قریب میں جو قریب ترین اس کا دائرہ ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک اس کو عزیز تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ برادری کی اصلیت ہوتی ہے، خاندان کی اصلیت ہوتی ہے، گھر کی اصلیت۔ یہ چیز وہ ہے کہ ان مقاصد کے بالکل خلاف ہے جو اسلام کے مقاصد ہیں۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جتنے انسان کلمہ اسلام پر جمع ہو جائیں وہ ایک قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، تمام دنیا کے انسان کلمہ اسلام کے قائل ہو جائیں تو ایک قوم بن جائیں گے۔ اس کے برعکس جو دنیاوی نیشنلزم ہے، قوم پرستی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے دائرے کے آدمیوں کو جمع کرتی ہے اور اس سے باہر والے دائرے کے آدمیوں سے ان کی عداوت ڈالتی ہے اور ان کے درمیان مسابقت اور کشمکش پیدا کرتی ہے۔ وہ چونکہ قوم پرستانہ دین کا آدمی تھا، اس لیے اس کو مہاجرین کا وجود نہ گوا، اور وہ اس موقع کی طاق میں تھا کہ جو موقع بھی اس کو ملے اس میں وہ مہاجرین کے خلاف انصار کو بھڑکائے اور مہاجرین کو نکلوائے۔ تو اس نے اس موقع کے اوپر بھڑکایا انصار کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہاجرین یہ تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور اب دیکھو ان کی یہ حیثیت ہو گئی کہ اب تمہارے ہی منہ آ رہے ہیں، اور ایک مہاجر ایک انصاری سے ڈل پڑا۔ یہاں تک اس نے کہا کہ اب مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال پا۔ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ پس منظر ہے اس صورت کے نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کاذب ہیں۔ یعنی تم اللہ کے رسول ہو، یہ بات تو جھوٹی نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہ ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو یہ جھوٹ ہے، وہ ہرگز گواہی نہیں دیتے، وہ دل میں ہرگز قائل نہیں ہے اس بات کے کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں جھوٹ آ کر تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ ہو، اللہ کے رسول تو تم ضرور ہو مگر ان کی گواہی جھوٹی ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یفعلون. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس ڈھال کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بدترین طرز عمل ہے جنہوں نے اختیار کیا. انہوں نے اپنے قسموں کو جھوٹا ڈھال بنا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ کر جو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہاری طرح ہم ایمان لائے ہیں، اس سب کو انہوں نے ڈھال. اس ڈھال بنانے کی نوعیت یہ تھی کہ جب مدینہ طیبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی مدینے میں، اور مدینے میں بلا کر آپ کو اپنا سردار اور فرمانروا خود بنا لیا بغیر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ کوئی ایسا زور ہوتا کہ آپ زبردستی اپنے آپ کو ان پر مسلط کرتے، انہوں نے خود آپ کی فرمانروائی تسلیم کی. جب کہ یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی فرمانروائی تسلیم نہ کرنے کے معنی کیا تھے. تو جب یہ پوزیشن بن گئی وہاں، تو جو لوگ کے مدینے کے پہلے سردار تھے بڑے بڑے اور با اثر لوگ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اب ہم نے مقابلہ کیا تو آپس میں سول وار چھڑے گی، خانہ جنگی ہوگی، اور چونکہ بڑے بڑے طاقتور آدمی مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور نوجوانوں کا بڑا طبقہ مسلمان ہو گیا ہے، اس وجہ سے معاملہ خراب ہو، اور اگر ہم مخالفت نہیں کرتے غیر مسلم رہتے ہیں تو جو آج تک ہماری چودراہٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی، اب جو مسلمان ہیں وہ چودھری بنیں گے اور ہماری چودراہٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو ان اغراض کے لیے وہ مسلمان، دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے اسلام کو ڈھال بنایا. در حقیقت وہ اپنے آپ کو اپنی پوزیشن کو بچانا چاہتے تھے، اور اسلام انہوں نے سامنے اس لیے رکھا کہ ان کی پوزیشن کو خطرہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے اندر ان کو گھسنے کا موقع مل گیا. اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ مسلمانوں کے اندر گھس نہیں سکتا، اندر ان کے معاشرے میں داخل ہو کر فساد برپا نہیں کر سکتا، ان کے مشوروں میں شریک ہو کر ان کے رازوں سے واقف نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے پورے مواقع مسلم معاشرے کے اندر گھس کر ستیہ ناش کرنا، اس کا ان کے اندر نفاق ڈالنا، ان کے مشوروں میں شریک ہو کر ان کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرنا، یہ سارے کام آدمی پھر کرتا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ انگریزی حکومت 150 سال تک یہاں رہی، لیکن انگریزوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر خرابی ڈالے. وہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے جو کچھ بگاڑ سکتے تھے بگاڑ رہے تھے، اپنے کلبوں کے ذریعے سے جو بھی ان کے کلبوں میں آ جائے ان سے بگاڑتے تھے، اپنی ملازمتوں کے ذریعے سے بگاڑتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلم معاشرے کے اندر گھس کر ان کی مسجدوں میں دخل دے کر ان کے خطیبوں پر قبضہ کر کے ان کے اوقات کو اپنے قبضے میں لے کر ان کے گھروں میں گھس کر خرابیاں برپا کریں. لیکن اگر کوئی مسلمان گروہ خرابی برپا کرنے والا ہو جس کے نام مسلمانوں کے سے ہیں اور جو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر کہے کہ میاں کیا تم ہی مسلمان ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا تم ہی ایمان تمہارا ہی ٹھیکا ہے ایمان کے اوپر، کیا ہم ایمان نہیں رکھتے، اس طرح کا گروہ جو خرابی برپا کرے گا وہ کبھی غیر مسلم باہر سے آ کر کبھی نہیں کرے گا، وہ آپ کے گھروں کو بگاڑ دے گا، آپ کے گھروں کے اندر بے پردگی داخل کر دے گا، بے حیائی داخل کر دے گا، آپ کی بیٹیوں کو نچوا دے گا، وہ ہر قسم کی خرابی برپا کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان ہے ماشاء اللہ، یہ ایمان لائے گئے اس کے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں، اور مسلمان جس آسانی سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسلام کو ذبح کرے گا کوئی کافر تو نہیں کر سکتا اس طرح ذبح. یہ پوزیشن تھی جننا. انہوں نے اپنے ایمان کے دعوے کو جو قسمیں کھا کھا کر جس کا یہ یقین دلاتی ہیں، انہوں نے اس کو ڈھال بنایا، اور اس ڈھال کے ذریعے سے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں.
اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے. اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی رکاوٹیں عائد کی جائے لوگوں کے راستے میں کہ وہ اسلام کے طریقے کے اوپر نہ چل سکے. ایمان کے راستے میں مشکلات پیدا کی جائیں اور رکاوٹیں آئیں. ان نمسا ماتان یا ملون, یہ بدترین طرز عمل ہے جو ان لوگوں نے رکھا. ذال کا بے ان نم آمنو سم کفرو فتب آنا قرو بہم فہم لا فہم. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیے. فتب آلہ قرو بہم, اس بنا پر ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا گیا. فہم لا فہم, اب اس وجہ سے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یعنی ایک آدمی اسلام لائے تو پھر اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوا ہے تو سیدھی طرح مسلمان ہو, نہیں نہیں ماننا ہے سیدھی طرح کافر ہو, انکار کر دو کہ نہیں مانتے. لیکن ان لوگوں نے جو روش اختیار کی وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور پھر کفر کے اوپر قائم. یہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور پھر کفر کے اوپر قائم رہنا اور کفر کی طرف میلان اپنا برقرار رکھنا اور کافرانہ عادات اور خصائل اور کافرانہ ذہنیت اور کافرانہ افکار سب کچھ برقرار رکھنا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اس چیز کا جو کچھ نتیجہ ہوتا ہے فتوب اعلیٰ قروب, پھر ان کے دل پر ٹھپ پڑتا ہے, یعنی پھر ہدایت کی توفیق ان سے سل. پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ رائے راست کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر چلیں. کیونکہ جو آدمی مکاری کرے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کو مکارانہ قبول کرنے کا اعلان کرے اور مسلمان ہو کر بھی کافر کا کافر رہے, تو یہ چیز ایسی ہے جو معاف ہونے والی. کافر کو کسی وقت ہدایت دی جا سکتی, کافر کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں ہیں. اگر وہ ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے. لیکن جو منافقانہ مکاری کرتا ہے خدا کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ, فتوب اعلیٰ قلو گئے, پھر ان کے دلوں پر ٹھپا گئے. فہم لائق کون, پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں. اس کے بعد وہ کچھ نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کبھی اس بات کو محسوس نہیں کریں گے کہ ہم یہ منافقانہ رویہ اختیار کر کے کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں, کتنی بڑی مکاری ہے کہ جو ہم خدا کے ساتھ اور خلق خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. کبھی ان کی سمجھ میں, اور کبھی ان کے سامنے رائے حق واضح نہیں ہوگی. وہ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے حق کو چھوڑ کر یہ باطل کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ رکھے ہیں اور اس کی کیا نقصان.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
سوال کیا ہے کہ خطبے سے مراد تقریر ہے یا صرف عربی کا خطبہ مراد ہے, اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خطبہ تو وہی ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ دیا جاتا ہے, باقی جو تقریر وغیرہ کی جاتی ہے وہ خطبے کی تعریف میں نہیں آتی ہے. اگرچہ خطبہ اور تقریر عربی زبان میں خطبے کے معنی ہی تقریر کے ہیں, لیکن اب ہمارے ہاں خطبہ اس چیز کا نام ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سناتا ہے, اور ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر جو ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر عام طور پر ہماری مساجد میں ہوتی ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہے. اگر اس میں آدمی نہ پہنچے تو کوئی برائی نہیں ہے, اور اس کے لیے دوڑ کر جانے کا حکم نہیں ہے, اس کے سننے کی کوئی فرضیت نہیں ہے. عام طور پر جو ہماری مساجد میں اب تقریریں ہو رہی ہیں جن کے اندر جھگڑے کی باتیں چھیڑی جاتی ہیں, طرح طرح کے ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ کرتا ہے اور ایک فتنہ عظیم برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں تو ایک بھلا آدمی اس کو ترجیح دے گا کہ وہ تقریر جب ختم ہو لے اور خطبہ باقاعدہ شروع ہونے والا ہو تب مسجد میں داخل, تاکہ کم از کم اس کے کان برائیوں کے سننے سے محفوظ ہو. دوسرا سوال ہم نے یہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے ضمن میں قرآن میں کوئی شرط عائد نہیں کی گئی, مگر فقہا نے متعدد شرائط عائد کر رکھی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ فقہا اپنے طور سے کچھ گھڑ کر بتا, فقہا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، گہرائی میں اتر کر معلوم کریں کہ احکام شریعت کیا، اب ان کے ذرائع معلومات کیا ہیں. پہلی چیز ان کے جو ہے ذریعہ معلومات وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی صرف ایک آیت سے وہ حکم نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ اس مفہوم کی جتنی چیزیں قرآن مجید میں ہیں اس مضمون سے متعلق وہ ساری جمع کر کے دیکھتے ہیں. یعنی قرآن کی محض ایک آیت سے ایک حکم نہیں نکلتا، ایک آیت سے جو حکم نکلتا ہے اس حکم کی مدد کرنے والے، اس حکم کی طرف اشارہ کرنے والے بہت سے مقامات قرآن مجید میں موجود ہیں. ان سب پر نگاہ ڈالنے سے اس آیت کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ اگر ایک آیت پر آدمی مرکوز کرے اپنی توجہ کو اور باقی قرآن کو نہ دیکھے تو بسا اوقات ایک آیت سے ایسا مطلب نکال لیتا ہے جو قرآن پورے قرآن سے ٹکرا. اور اس کی مثالیں موجود ہیں، بکثرت مثالیں، کہ آدمی جو قرآن مجید پر گہری نگاہ نہیں رکھتا اور وسیع نگاہ نہیں رکھتا وہ بسا اوقات ایک آیت سے ایسا مطلب نکالتا ہے جو پورے قرآن سے ٹکراتا. اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کے حکم کے مطابق عمل کس طرح ہوا، اس عمل سے احکام اخذ کر. کیونکہ قرآن کی آیت محض آیت کی حیثیت سے نازل نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ وہ آیت جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منشا کے مطابق عمل کرتے تھے، عمل کر کے بتاتے تھے. تو لوگ جب آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کس آیت کا ٹھیک ٹھیک منشا کیا اور کس شکل میں اس کے اوپر عمل ہونا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں جس طرح سے اس پر عمل ہوا ہے، صحابہ کرام نے اس کو جس طرح سمجھا ہے، اور اگر اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے تو صحابہ کرام کی مختلف تفسیریں اس کے بارے میں کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فقہا ایک حکم بیان کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کا منشا اس طرح ہوا. جمعہ کے متعلق یہ بات جو کہی گئی کہ جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن آزاد مرد مسلمانوں کے، بالغ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور بچہ اور عورت اور غلام اور بیمار اور اپاہج یہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، مسافر اس فرضیت سے مستثنا ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ جو حضور کے زمانے میں جو عمل تھا، صحابہ کے زمانے میں جو عمل تھا، اس کو بحثیت مجموعی جمع کر کے وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ فرضیت کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے اور کن لوگوں کے لیے اس معاملے میں وہ سختی نہیں ہے جو فرضیت کے معاملے میں ہوتی ہے. اس غلط فہمی کو لوگوں کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے، فقہا بطور خود گھڑ لیا کرتے ہیں. میں سوال کیا ہے کہ آپ نے خطبے کے وقت کاروبار وغیرہ کو کرنا بند فرمایا، کیا اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو خطبے کے وقت کھانا چائے سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لے یا بھوک رکھے اور خطبہ جمعہ لازمی سنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ شدید بھوک ہو کہ آدمی کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو تب تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ کھا، لیکن اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، کسی وجہ سے اس کے کھانے میں دیر ہو گئی ہے لیکن وہ راستے میں گر نہیں پڑے گا مسجد جاتے ہوئے یا مسجد میں بیہوش نہیں ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ جا کر نماز پڑھے، خطبہ سنے، نماز پڑھ کے آ کر پھر کھانا کھا لے، کوئی بڑی آفت اگر ٹوٹ نہ پڑنے والی ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ شہروں میں جمعے کی نماز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ادا کی جاتی ہے، اس کے جواب میں اسلام کا کیا حکم؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہمارے شہروں میں کی جا رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور لوگ معاف فرمائیں مجھے اگر کسی جو پر اس میں کوئی ضرورت پڑتی ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسجدیں ہماری اب میری مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ خطیبوں اور اماموں کے کاروبار کے اڈے ہیں. اس وجہ سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایک ممبر اس کی مسجد میں ہو اور وہ وہاں خطیب ہو تاکہ اس کا کاروبار چلے، ورنہ ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بڑے شہروں میں چند بڑی مسجدیں جو کثیر تعداد میں نمازیوں کو لے سکیں وہ جمعے کے لیے مخصوص ہوں، اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 آدمیوں کے جمعے نہ ہوں. شریعت کا منشا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجدوں کے اندر ہو، محلوں کی مسجدوں میں جگہ جگہ ہو اور لوگ اٹھ کے اندر شریک ہوں. جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. عید کی نماز اس لیے ہے کہ پورا شہر بیک وقت ایک جگہ جمع. جمعہ کی نماز میں آپ اگر چھوٹی بستی ہے تو ایک بڑی مسجد متعین ہونی چاہیے جس میں سارے لوگ جمع ہوں. اگر بڑے شہر ہیں تو ان کے اندر چند مسجدیں مخصوص کی جائیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض محلوں میں بڑی مسجدیں موجود ہیں پھر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. اور اب مزید آفت یہ آ گئی ہے کہ اسی کاروبار کے سلسلے میں لاؤڈ اسپیکر استعمال ہونے لگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہے, ایک جماعت ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے, دوسری جگہ بھی لاؤڈ اسپیکر جماعت ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک جگہ کی اللہ اکبر پر دوسری جگہ کے مقتدی رکوع میں چلے. اور یہ تو ہمیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان لاؤڈ اسپیکروں کی وجہ سے جو جمعے کے میں استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے نماز ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ایک جگہ کی نماز میں دوسری جگہ کی آوازوں سے خلل پڑتا ہے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ دیہات میں جہاں دو چار شخص جمع ہو جائیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے متعلق کیا ہوگا. دیہات میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا مسئلہ بڑا اختلافی ہے. اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو میں یہاں بیان کروں, یہ مفصل میں نے ایک مضمون اپنی تقسیمات میں موجود ہے, وہ دیہات میں نماز جمعہ کے متعلق اس میں میں نے اپنی تحقیقات بیان کی. لیکن کوئی شخص بھی اس معاملے میں کلمت الفصل نہیں بیان کرتا کہ یہ آخری بات ہے. مختلف مسلکوں پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, جس کے نزدیک جو کچھ ثابت ہے وہ اس پر عمل کرتا. سوال ان کا ہے کہ عورتیں جمعہ میں شریک ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں. جائز ہے بشرطے کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے جو عورتوں کے نماز میں جانے کے لیے مقرر کی. بن ٹھن کر نہ جائیں, خوشبوئیں لگا لگا کر نہ جائیں, پورے پردے کے ساتھ جائیں. مسجد کے اندر ان کے لیے ایسا اہتمام موجود ہونا چاہیے کہ وہ الگ ان کی جماعت ہو سکے, اور بچتے ہوئے زیور پہن کر نہ جائیں کہ ان کے زیوروں کی چھلکار باہر نماز میں جائے. اگر ان شرائط کو وہ پورا کرے تو کوئی مذاقہ نہیں جا سکتا. سوال کیا ہے کہ کیا مسافر نماز جمعہ کی امامت کر سکتا ہے. اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, مسافر کر سکتا ہے, اور بعض اوقات ایسا کرنا مناسب ہے اگر کسی جگہ باہر سے کوئی بڑے درجے کے عالم آئے ہوں تو لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے ان کی مباحث سننے کا, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا. ان کو امام بنایا جائے, وہ خطبہ بھی دیں, تقریر بھی کریں, بیٹھ کر لوگوں سے باتیں بھی کریں. تو اس وجہ سے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, مسافر امام بھی کر سکتے ہیں. ہم نے سوال کیا ہے کہ سفر کے دوران دوگانہ پڑھنے کا حکم کیا ہے, کیا سفر دو ہی رکعتیں پڑھنا چاہیے یا سنتیں اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے یہ سفر میں قیام کے دوران. یہ سفر کے قصر کے مسائل بڑے مفصل ہیں, ان کے بارے میں کس جگہ سوال کرنا مشکل ہے, اور اس سوال کا جواب میں کہاں تک تفصیل سے دے سکوں گا. میں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے, اور باقی فقہ کی کتابوں میں اس کے مسائل موجود ہیں. لوگوں کو فقہ کی کوئی کتاب دیکھنی چاہیے اس معاملے میں. باقی یہ کہ یہ تفصیلی مسائل کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زمین میں زلزلے آنے کے اسباب و وجوہات اور محرکات پر مفصل شافی بیان فرمائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کوئی علم طبقات الارض کی کتاب نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض کے لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو طبعیات سکھائیں. اس وجہ سے قرآن و حدیث میں زلزلے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے اس کے لیے دوسرے علوم موجود ہیں, ان سے تحقیقات کی. قرآن و حدیث جو کچھ آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ زلزلے جو آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے. یہ آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اس زمین پر آپ یوں ہی الل ٹپ نہیں آ گئے ہیں, کوئی فرما روا ہے آپ کے اوپر, آپ ہی اس زمین کے مالک نہیں ہیں. کسی وقت کوئی وقت ایسا آتا ہے جبکہ وہی زمین جو آپ کے لیے گہوارہ ہے, جس پر آرام سے آپ پڑے ہوئے سو رہے ہیں, وہی زمین آپ کے لیے بلائے جان بن سکتی ہے اور آپ کو تباہ کر سکتی ہے. وہی پانی جس پر آپ جیتے ہیں کسی وقت وہ سیلاب بن کر آپ کو غارت بھی کر سکتا ہے. وہی ہوا جس سے آپ سانس لیتے ہیں وہ طوفان بن کر آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اوپر خدا کے خلیفہ ہیں, اس دنیا کے خود خدا نہیں ہے, اور کوئی دوسرے دیوتا بھی نہیں ہے جو آپ کو بچا لینے والے ہوں. کوئی خدا ہے جو آپ کے اوپر فرما رہا ہے. تو قرآن و حدیث یہ تعلیم دینے کے لیے آئے، طبعیات کی اور علم طبقات الارض کی تعلیم دینے نہیں آئے. وہ علوم آپ اپنے طور پر خود تحقیقات کیجیے اور معلوم کیجیے. سب نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس شخص کی صورت میں ہو اور وہ شخص عالم بھی ہو تو اس سے انتہائی محبت اور عقیدت باعث ثواب و رشد و ہدایت ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کے دوران جس مسئلے کا فیصلہ ارشاد فرمائیں اس کے بعد کسی حل کی ضرورت ہو سکتی ہے یا نہیں. ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں ہے اور قطعی نفی میں ہے، اور سخت گمراہی میں مبتلا ہوگا وہ شخص جو ان دو سوالات کا جواب اس بات میں دے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زیارت صرف وہ ہے جو آپ کی اصلی شکل میں، اور آپ کی اصلی شکل کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطمینان لوگوں کو دلایا تھا وہ یہ تھا کہ میری شکل میں شیطان نہیں آتا. یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی شکل میں آ کر شیطان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اگر شیطان خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو شیطان رسالت کا دعویٰ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو یہ ایک بہت بڑا پیچ ہے جو پڑ گیا ہے لوگوں کے دماغ میں. لوگ ایک طرف تو یہ حدیث لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جس شکل میں بھی آیا ہے اور یہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، یہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. قادیانیوں کی گمراہی کے بڑے اسباب میں سے شیطان نے تقریباً 80-90% آدمیوں کو یہ دھوکہ دیا اور مرزا قادیانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کوئی ہے اور مرزا قادیانی آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، اور کبھی مرزا قادیانی خواب میں تصدیق کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے اور انہوں نے مرزا قادیانی کو تصدیق کر. اسی طرح سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ رسول اللہ ہیں، یا اس نے یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، یا کسی نے یہ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا اس شکل نے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہرگز معتبر نہیں ہے. قرآن و حدیث موجود ہیں، قرآن و حدیث سے دیکھیے اس کے مطابق ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی. اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے تو اس کو رد کر دیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے، اور دعا کیجیے کہ آئندہ اس طرح کی آزمائش اور ایسے سخت فتنے میں آپ کو نہ رہے. وہ ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے اگر خواب میں اس طرح کر دیں. یہ تو سوالات بہت سارے رہ گئے ہیں،
دعا کیجیے. سارے لوگوں کو جو کسی پریشانی میں سوال ہے ہم نے بہت دھیان دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ہر قسم کی تکالیف سے ہم کو بچائے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رحم فرمائے، آدھا کا جو ہجوم ان کے اوپر ہو رہا ہے اس سے ان کو بچائے، اور مسلمانوں کے جو رہنما اپنی حماقتوں سے مسلمانوں کے خلاف میں ڈال، اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، ان کو غلط راستوں سے بچائے، اور اگر وہ رائے رات قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کا نواں بہتر کا نواں.